بدھ 22 جون کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. سندھ کے چیف جسٹس کے بیٹے کے اغوا کے بعد معروف قوال ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک. کیا اب کراچی کا رینجرز اور پولیس پر اعتماد رہے گا؟
اعتماد تو ٹوٹتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ جو ہے صورتحال واپس اسی طرح جا رہے ہیں, میرے خیال یہ ابھی قبل از وقت ہوگا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ملک کے معروف قوال امجد غلام فرید صابری ہلاک ہو گئے ہیں. کراچی سے ریاض سہیل.
شریف آباد پولیس کا کہنا ہے کہ لیاقت آباد 10 نمبر فلائی اوور کے قریب موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے اس وقت امجد صابری پر فائرنگ کی جب وہ سفید رنگ کی کار میں کریم آباد سے لیاقت آباد کی طرف جا رہے تھے. گاڑی کی ونڈو اسکرین پر 3 گولیوں کے نشانات موجود ہیں. امجد صابری کو عباسی شہید ہسپتال پہنچایا گیا, جہاں میڈیکل لیگل افسر ڈاکٹر خالد نے بی بی سی کو بتایا کہ لیاقت آباد سے امجد صابری ولد غلام فرید صابری کو مردہ حالت میں لایا گیا تھا. ان کی لاش مردہ خانے میں پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کی گئی, لیکن ورثا بغیر قانونی تقاضا پورے کیے لاش اپنے ساتھ لے گئے ہیں.
پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کو اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام تراشی سے گریز کرنا چاہیے. یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی نے آج سلامتی کونسل میں افغانستان پر ہونے والی بحث کے دوران کہی. سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے بتایا,
آج یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک ڈبیٹ ہوئی افغانستان پہ, اور اس میں میں نے پاکستان کی طرف سے اپنا موقف پیش کیا. بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے وہ ایک عسکری حل چاہتی ہے افغانستان کا, یا وہ ایک پرامن سیاسی حل چاہتی ہے جو کہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا واحد حل لاسٹنگ پیس کے لیے یہی ہے کہ جو پارٹیز ہیں افغان کانفلکٹ میں وہ ڈائیلاگ کے ذریعے ایک پر امن حل تلاش کریں.
انڈیا کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسرو کے مطابق آج صبح 120 مصنوعی سیاروں کو خلا میں بھیجنے میں کامیابی حاصل کر لی گئی ہے. اس سے قبل صرف امریکہ اور روس کو ہی یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ 120 سے زیادہ مصنوعی سیارے خلا میں بھیج سکتے تھے. سبناز.
یہ مصنوعی سیارے PSLV-C-34 راکٹ کی مدد سے خلا میں بھیجے گئے. یہ خلائی گاڑی آندھر پردیش کے سری ہریکوٹا سے لانچ کی گئی, جس کے بعد اسرو کے چیئرمین ایس کرن کمار نے کہا کہ PSLV-C-34 نے اپنا کام پورا کر دیا. سائنسی امور کے صحافی پلو باگلا کے مطابق جو مصنوعی سیارے خلا میں بھیجے گئے ہیں ان میں بھارت کے 3 اور 17 غیر ملکی سیٹلائٹس ہیں, جن میں سے 13 سیٹلائٹ امریکہ کے جبکہ باقی کینیڈا, انڈونیشیا اور جرمنی کے ہیں.
برطانیہ میں سیاسی رہنما ملک بھر میں یورپی یونین سے باہر آنے یا نہ آنے پر کل کرائے جانے والے ریفرنڈم کی مہم میں آخری کوششیں کر رہے ہیں. یو کے انڈیپینڈنٹ پارٹی کے نائجل فراج لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ووٹ دیں تو یورپی یونین سے باہر نکل جانے کی مہم کامیاب ہو جائے گی, جبکہ سابق کنزرویٹو وزیر اعظم جان میئر کا کہنا ہے کہ باہر آ جانے کے حق میں ووٹ دینے سے حقیقی گریٹ برٹن ایک چھوٹا سا انگلینڈ بن جائے گا. ادھر یورپی کمیشن کے صدر برطانوی ووٹروں کو خبردار کر رہے ہیں کہ یورپی یونین چھوڑ دینے کے بارے میں ووٹ حتمی سمجھا جائے گا. جان کلاڈ یونکر کہہ رہے ہیں کہ برطانوی پالیسی سازوں اور ووٹروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ مراعات لے لی, اور کوئی مذاکرات کی گنجائش نہیں. آؤٹ از آؤٹ. انڈیا میں حکام کے مطابق ملک کی 3 ریاستوں میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 79 ہو گئی ہے. حمیرہ کمل.
انڈین حکام کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ ہلاکتیں ریاست بہار میں ہوئی, جہاں 53 افراد مارے گئے. اس کے علاوہ جھارکھنڈ میں 10 جبکہ مدھیہ پردیش میں 16 افراد ہلاک ہوئے. ریاست بہار میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے مطابق آسمانی بجلی گرنے کے واقعات منگل کو 9 مختلف اضلاع میں پیش آئے. حکام کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ ہلاکتیں ضلع پٹنہ میں ہوئیں, جہاں 1 واقعے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے.
شام سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق رقا میں بمبار طیاروں کے ذریعے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے مضبوط ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے, جن میں کم از کم 25 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ بمباری کس نے کی. برطانیہ کی ایک عدالت نے ایک سوڈانی شخص کو 9 ماہ قید کی سزا سنائی ہے جن پر الزام تھا کہ وہ ایک چینل ٹنل کے ذریعے فرانس سے برطانیہ میں داخل ہوئے تھے۔ جنوبی افغانستان کی پولیس نے بتایا ہے کہ طالبان نے ان 25 افراد کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے رہا کر دیا ہے جنہیں اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ افراد ایک بس کے ذریعے صوبہ ہلمند کی ہائی وے پر سفر کر رہے تھے جو ہرات سے قندھار کو ملاتی ہے، اور اس وقت انہیں ایک مسلح شخص اپنے ہمراہ لے گیا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 2 افراد کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو مادی حمایت فراہم کرنے کی سازش کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان کے شہر کراچی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں آج معروف قوال امجد صابری ہلاک ہو گئے ہیں۔ 2 روز قبل شہر سے چیف جسٹس کے بیٹے کو صوبے کے چیف جسٹس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا۔ شہر میں جاری ٹارگیٹڈ آپریشن کو حالیہ واقعات نے ایک بار پھر دھچکا پہنچایا ہے۔ آج امجد صابری کے قتل کے بعد سندھ اسمبلی کا اجلاس سوگ میں ملتوی کر دیا گیا۔ کراچی سے سنیے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے۔
ماہ رمضان میں صبح و شام ٹی وی چینلز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں سنائی دینے والی یہ آواز آج ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ نامور قوال امجد صابری کو نامعلوم مسلح افراد نے شہر کے علاقے لیاقت آباد نمبر 10 کے قریب فلائی اوور کے نزدیک اس وقت نشانہ بنایا جب وہ سفید رنگ کی کار میں حسن اسکوائر کی طرف جا رہے تھے۔ ڈی آئی جی ذوالفقار لاڑک کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کا نشانہ امجد صابری تھے اور انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ پر ہی بیٹھے شخص کو نشانہ بنایا۔
کلر کی ہنڈا سیوک کو موٹر سائیکل سواروں نے انٹرسیپٹ کیا ہے شریف آباد برج کے نیچے۔ اس میں 2 موٹر سائیکل سوار تھے، انہوں نے 30 بور کا پسٹل یوز کیا ہے، 5 گولیاں انہوں نے شاٹ کی ہیں۔ ان کو ہیڈ میں گولی لگی ہے جو ان کی موت کا باعث بنی ہے۔ اس کے بعد یہ حسن اسکوائر کی طرف فرار ہوئے ہیں۔ ہم نے پورے علاقے کی ناکہ بندی کروائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سیریس آفینس ہے، پولیس اس کو ٹریس کرے گی، اپنی تمام تر وسائل کو یوز کرے گی۔
صابری کو عبازی شہید ہسپتال پہنچایا گیا۔ میڈیکو لیگل افسر ڈاکٹر خالد کا کہنا ہے کہ امجد صابری کو مردہ حالت میں لایا گیا تھا اور ان کی لاش ورثہ بغیر قانونی تقاضے پورے کیے اپنے ساتھ لے گئے۔ امجد صابری کی گاڑی کی ونڈ اسکرین پر 3 گولیوں کے نشانات موجود ہیں۔ ایس ایس پی وسطی مقدس حیدر کے مطابق حملہ آور گھر سے ان کا پیچھا کرتے آئے تھے،
کیونکہ گھر ان کا قریب ہی آپ کو پتا ہے 1.5 کلومیٹر کے اندر ہی، 1.5 کلومیٹر میں، اور وہاں سے فالو کرتے ہوئے اس جگہ پہ ٹارگیٹ اس لیے کیا گیا کہ نیرو بنتی ہے، ایک بوٹل نیک بنتا ہے، اور اس ٹارگیٹنگ کے لحاظ سے ایک بڑی آئیڈیل لوکیشن بنتی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے پیچھے پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے برج کے نیچے تقریباً یہاں سے 100 میٹر پیچھے، اور وہاں سے فالو کرتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں، اور اس جگہ پہ نہ دکانیں ہیں نہ کچھ، کوئی ایسی چہل قدمی کم ہوتی ہے، تو اس جگہ پہ سامنے بالکل موٹر سائیکل آ کے رکا ہے اور سامنے سے ونڈ اسکرین سے فائر کیے گئے۔ عینی شاہدین ایک ہی ہیں مین جو یہاں پہ تھے سامنے، انہوں نے بتایا کہ 2 لڑکے تھے، اگلے والے نے فیس کور نہیں کیا ہوا تھا، اوپن تھا اور پینٹ شرٹ میں تھے، اور پیچھے والا جو ہے اس نے کیپ پہنی ہوئی، اور انہوں نے بالکل اچانک گاڑی کے سامنے آئے، بائک روکی اور فائر کیا۔
کراچی پولیس کے سربراہ مشتاق بہر نے امجد صابری کے قتل کے بعد ایس ایچ او شریف آباد فاروق سنجرانی کو مطلب کرتے ہوئے ایس ایس پی وسطی سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ امجد صابری کا شمار مایا ناز قوالوں میں ہوتا ہے۔ وہ مشہور قوال غلام فرید صابری کے بیٹے تھے۔ انہیں قوالی کا شوق کیسے ہوا، ایک نجی ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے اس کا اظہار کچھ یوں کیا تھا۔
اور مجھے گانے کا شوق بچپن سے تھا، اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں کہ میرے خون کے اندر گانا ہے۔ صابری بردرس آپ لوگ جانتے ہوں گے، حاجی غلام فرید صابری صاحب کا میں بیٹا ہوں۔ پڑھائی میں تو میں اتنا اچھا نہیں تھا خیر، لیکن گانے کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا۔ میرے خیال میں 7 یا 8 سال کی عمر میں پاکستانی فلم کے اندر ایک میں نے پرفارم کیا، جب میرے والد صاحب نے سنا مجھے اور انہوں نے مجھ میں دیکھا کہ یہ 8 سال سات سال کی عمر ہے اور آواز میں تھوڑی سی جان ہے، پھر بس میری کمبختی شروع ہو گئی۔
امجد صابری ماہ رمضان میں ٹی وی چینلز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خاص طور پر شرکت کرتے تھے۔ دوسری جانب سندھ اسمبلی میں جاری بجٹ اجلاس امجد صابری کے قتل کے سوگ میں ملتوی کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار نے ایوان کی توجہ اس قتل کی طرف دلوائی۔
امجد صابری کو لیاقت آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ سر بہت دکھ کا واقعہ ہے،
بہت افسوس ہے،
میرے تو مطلب بھائیوں کی طرح تھا، یقیناً آپ سے بھی۔ وہ پاکستان کا ایسٹ تھا، نیشنل اور انٹرنیشنل ایسٹ ہمارا،
تو خاندانی ان کا۔
میں سر شاید اس بیچ آج نہ کر
سکوں،
اگر آپ صبح کر دیں تو ہم سب یہاں سے سیدھا ان کے گھر چلے جائیں۔
اس سے قبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سجاد علی شاہ کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا، جبکہ وزیر اعلیٰ نے ایس ایس پی جنوبی اور ایس ایچ او کلفٹن کو معطل کر دیا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
کراچی میں قاتلانہ حملے میں آج ہلاک ہونے والے معروف قوال امجد صابری کی فنی زندگی پر نظر ڈالی ہے ہمارے ساتھی خالد کرامت نے۔
صابری قوالی کی دنیا کا ایک جگمگاتا ستارہ، موسیقی ان کی رگوں میں دوڑتی تھی۔ امجد صابری مشہور زمانہ صابری برادران کے سرپرست غلام فرید صابری کے بیٹے تھے اور موسیقی کی تربیت انہوں نے اپنے والد ہی سے حاصل کی۔
مجھے صبح صبح اٹھا دیا جاتا تھا 8-9 سال کی عمر میں، 4 بجے، چاہے میں رات کو فنکشن سے آ رہا ہوں یا رات کو جاگے ہوئے ہیں، کوئی گھر میں شادی کی تقریب ہے، تو چاہے میں 2 بجے بھی سوؤں، مجھے صبح 4 بجے اٹھا دیا جاتا تھا اور ریاض پہ بٹھا دیا جاتا تھا کہ ریاض کرنا ہے۔
امجد صابری نے تقریباً 7 سال کی عمر میں پہلی بار سہارے نامی ایک فلم میں گانا گا کر باقاعدہ موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا اور 12 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ گانا شروع کیا۔ 1994 میں غلام فرید صابری کی وفات پر ان کی میراث آگے بڑھانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ سال قبل ایک ٹی وی شو میں ان کی ایک قوالی کی عکس بندی کے بعد پروگرام میں شریک دیگر افراد سمیت امجد صابری بھی توہین مذہب کے حوالے سے ایک تنازع کا شکار ہو گئے تھے۔
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا۔
کراچی میں ایک حملے کے نتیجے میں 45 سالہ امجد صابری ہلاک ہو گئے، لیکن ان کی آواز زندہ رہے گی۔ خالد کرامت، بی بی سی۔
کراچی میں معروف قوال امجد صابری آج ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے۔ اس قتل کے کراچی کے امن عامہ پر کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر میں نے بات کی سینئر صحافی زاہد حسین سے اور ان سے پوچھا کہ امجد صابری کا قتل ایک الگ تھلگ واقعہ لگ رہا ہے یا پھر کراچی کی امن عامہ کی مجموعی صورتحال کا یہ ایک عکس ہے۔
میرا خیال یہ کہ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے، اب بلکہ جو بھی کراچی میں جو ایک چلتا رہا تھا معاملہ ٹارگیٹ کلنگز کا، جو بھی مختلف جرائم پیشے لوگ تھے یا جو بھی سیاسی طور پہ بھی جو ہے لوگ متحرک تھے، تو انہی کا مجھے لگتا ہے کہ ہی اس کا تعلق ہے اس چیز سے۔ پہلے ابھی لگتا یہ تھا کہ جو ہے وہ کچھ حالات بہتر ہو گئے ہیں کراچی کے، لیکن پچھلے 2-3 دن کے جو واقعات ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ بیوی صورتحال خاصی جو ہے خراب ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی
جو طریقہ واردات ہے، جس طرح سے انہیں مارا گیا ہے، مطلب نشانہ بنا کے انہیں قتل کیا گیا ہے، ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے، یہ جو طریقہ ہے اس پہ آپ کچھ کہیں گے؟
لیکن یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں واقعات جس میں خاص طور پہ جو آج واقعہ ہوا ہے تو ایک بھرے بازار میں جس کو کہتے ہیں اور دو جس طرح سے موٹر سائیکل پہ دو آئے تھے گن مین تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو یہ پہلی بات تھی کہ وہ ٹرینڈ معلوم ہوتے ہیں کہ ایک کوئی جو ہے اگر فرض یہ بالکل ہی کوئی ان کے آپس میں کوئی بات ہوتی تو شاید اتنا ڈیرنگ اٹیک نہیں ہوتا جو ایک لحاظ سے جس طرح کے کار ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کوئی منظم جو ہے گروہ اس کے پیچھے ہے. یہ بالکل اسی طرح سے واقعہ ہے جیسے چیف جسٹس کے بیٹے کو پرسوں جو ہے اغوا کیا گیا, ان کو بھی جو ہے ایک مارکیٹ میں بھری بزی جگہ پہ کیا گیا تھا اور وہ بھی ایک منظم کاروائی تھی. تو دونوں چیزوں سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کہ وہ تمام گروہ جن کو متعلق کہا جاتا تھا کہ ان کی جو ہے وہ طاقت توڑ دی گئی ہے, چاہے وہ ٹیررسٹ گروپ ہوں لٹنسی کے حوالے سے ہوں یا جو ہے ایکسٹریمسٹ ریلیجیس ایکسٹریکٹ, لگتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو آپ نے ان کو توڑا ہے لیکن پھر بھی ان کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے.
بہت سال پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک مشہور لیکن غیر سیاسی شخصیت کا قتل ہوا تھا, یعنی حکیم سعید کا. اس سے آپ کوئی اس طرح اس کے بعد گورنر رول لگا دیا گیا تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی ہم جوڑ سکتے ہیں اسے؟
نہیں, میرے خیال سے اس کی نوعیت بہت ہی مختلف تھی. حکیم سعید کا جب قتل ہوا تھا تو اس وقت وہ گورنر رہ چکے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس کے پس منظر میں کچھ سیاسی جماعت کو بھی ملوث کیا گیا تھا, بعد میں جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں تمام لوگوں کو رہا کر دیا تھا, پھر بھی اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے. تو اس میں تو واضح طور پہ ایک الزام لگایا گیا تھا, وہ ایم کیو ایم پہ لگایا گیا تھا. اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے یا ایسے کوئی الزامات لگیں گے اس پہ.
پولیس اور رینجرز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں, کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کراچی دوبارہ سے بدامنی کی طرف لوٹ رہا ہے؟
دیکھیں, یہ بات تو ضرور تھی کہ وقت کچھ حالات بہتر تو ہوئے ہیں. جس شہر میں جو ہے تقریباً روزانہ جو ہے درجن بھر لوگ مارے جاتے تھے اس میں تو یقین طور پہ کمی آئی تھی, لیکن یہ کہنا کہ تمام جو ہے حالات درست ہو گئے تھے وہ صحیح نہیں ہے. اور اسی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گروپ پھر سے جو منظم ہونے کی ان میں استعداد ہوتی ہے وہ واپس آتے ہیں, لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ جو ہے صورتحال اسی طرح جاری ہے جو کہ آج سے سال پر یا دو سال پہلے تھی, لیکن یہ اس سے ضرور لوگوں کی ایک لحاظ سے پریشانی ہو سکتی ہے کہ اگر فرض کیجیے ان تمام کاروائیوں کے تمام آپریشن کے باوجود بھی اس قسم کی کاروائی ہو جاتی ہے تو پھر یقین طور پہ جو ہے اس پہ اعتماد تو ٹوٹتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جو ہے صورتحال واپس اسی طرح جا رہے ہیں میرے خیال یہ ابھی قبل از وقت ہوگا.
یہ تھے صحافی زاہد حسین جو کراچی کی صورتحال پر بات کر رہے تھے. اور آئیے اب رخ کرتے ہیں بھارت کہاں, جہاں آج خلائی تحقیق کے ادارے اسرو یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے ایک ساتھ 20 سیٹلائٹ خلا میں پہنچا کر ایک نیا سنگ میل پار کیا. آج جن سیاروں کو خلا میں بھیجا گیا ان میں امریکہ, کینیڈا, جرمنی اور انڈونیشیا کے سیٹلائٹ شامل ہیں. اسرو کافی عرصے سے کاروبار کے طور پر دوسرے ممالک کے سیٹلائٹس بھی لانچ کر رہا ہے اور ماہرین کے مطابق اس کے خلائی پروگرام پر دنیا میں سب سے کم لاگت آتی ہے. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ.
0+1+2+3+4+5. آج کے لانچ کے لیے اسرو نے اپنا آزمودہ PSLV راکٹ استعمال کیا جس نے کامیابی کے ساتھ 20 مصنوعی سیاروں کو خلا میں پہنچایا. یہ وہی راکٹ ہے جو مریخ اور چاند پر مشن بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا.
Today PSLV-C34 has done its job and we have the
انڈیا کا خلائی پروگرام کافی وسیع ہے اور اب وہ ایک ایسا راکٹ تیار کرنے کی کوشش میں ہے جسے بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے. جو مصنوعی سیارے آج خلا میں بھیجے گئے ہیں ان کا وزن 7 کوئنٹل اور 1.5 کلو کے درمیان تھا. ان میں گوگل کا بھی ایک سیٹلائٹ شامل ہے. ماہرین کے مطابق انڈیا اربوں ڈالر کے خلائی کاروبار کے شعبے میں ایک بڑے پلیئر کے طور پر ابھر رہا ہے. خود وزیر اعظم نریندر مودی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان کو خلائی کاروبار کے شعبے میں زیادہ سرگرمی سے حصہ لینا چاہیے.
انڈیا ہیز دا پوٹینشیل ٹو بی دا لانچ سروس پرووائڈر آف دا ورلڈ.
2014
में रूस ने एक साथ 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने से खर्च कम हो जाता है और यही इंडिया के खलाई प्रोग्राम की सबसे बड़ी ताकत बताई जाती है। मरीख पर इंडिया के कामयाब मिशन पर सिर्फ $74 मिलियन लागत आई थी।
ये थे सुहेल हलीम। और भारत के खलाई प्रोग्राम पर हमने मजीद बात की NDTV के साइंस एडिटर पल्लव बागला से। उनसे पूछा कि भारत का खलाई मंसूबा क्या है।
देखिए, भारत का जो मंसूबा है खला में जाने का या स्पेस के लिए जो उसके एंडेवर्स हैं, ये बहुत पुराने हैं। और आज भारत ने अपना 35वां कंटिन्यूसली सक्सेसफुल स्पेस मिशन लॉन्च किया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा, जिसमें कि 20 सैटेलाइट्स को अपनी कक्षा में या ऑर्बिट में स्थापित किया गया। तो ये भारत का एक बहुत पुराना मंसूबा है कि स्पेस के एरिया में उसके पास काबिलियत हो। और अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो ने ये दिखा दिया है कि उनके पास पूरी काबिलियत है। अपने रॉकेट बनाते हैं, अपने सैटेलाइट बनाते हैं, अपने यहाँ से छोड़ते हैं और अंतरिक्ष में पहुंचा देते हैं। और ऐसा करने के लिए और देशों का भी के सैटेलाइट्स को भी भारत जो है छोड़ रहा है।
अच्छा,
तो कहीं ना कहीं बहुत फायदे का सौदा है।
अच्छा, ये बताएं कि भारत ने जो कम, आपने कहा कि फायदे का सौदा है, तो भारत ने कम कीमत वाले जो खलाई रॉकेट फायर करने का सिलसिला शुरू किया है, क्या अब भारत का खलाई मंसूबा जो है, स्पेस प्रोग्राम जो है, वो एक मुनाफे बख्श मंसूबा बन चुका है, एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन चुका है?
देखिए, भारत का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। उसका जो मकसद है वो भारतवर्ष के नागरिकों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी को मुहैया कराना है। तो उसमें से कुछ जो स्पेयर कैपेसिटी होती है उसको कमर्शियल लॉन्चेस के लिए अवेलेबल करा दिया जाता है। तो उसी तरह से आज जो 17 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च हुए वो अवेलेबल स्पेस में लॉन्च किए गए थे। लेकिन मकसद जो है वो ज्यादातर किस तरह से हिंदुस्तान के 1.2 बिलियन पॉपुलेशन को स्पेस टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जाए, किस तरह से आम जनता को इसका बेनिफिट पहुंचे, किस तरह से आम जनता को इससे जोड़ा जाए, वो मकसद है। कमर्शियल लॉन्च तो एक बहुत ही दूर की बात है और वो जरूर हिंदुस्तान जो है आने वाले टाइम में कमर्शियल स्पेस लॉन्च की तरफ जरूर देखेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की लॉन्च कॉस्ट जो है दुनिया से 50वीं सदी कम है, 50% लोअर कॉस्ट है। तो उसमें बहुत फायदा है। लेकिन इस वक्त जो फोकस है वो हिंदुस्तान की अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए है।
ये थे सहाफी और भारत के खलाई प्रोग्राम पर किताब रीचिंग फॉर द स्टार्स के मुसन्निफ पल्लव बागला। और भारत ने आज खला में 20 सैटेलाइट छोड़े हैं, लेकिन दूसरी जानेब शुमाली कोरिया के मिसाइल के भी तजर्बे किए गए हैं। जनूबी कोरिया ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया ने अक्वामे मुत्तहिदा की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए दरमियाने फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे किए हैं। शुमाली कोरिया के हमसाए मुल्कों ने इस तजर्बे पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। तफसील सुनिए शुमाइला जाफरी से।
मुसुडान नामी इन मिसाइल्स को एक ही दिन 2 घंटे के वक्फे से फायर किया गया। जनूबी कोरिया के फौजी हुकाम का कहना है कि दोनों ताकतवर मिसाइल थे, तहम इनमें से एक का तजर्बा नाकाम हो गया जबकि दूसरा 400 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद समंदर में गिर गया। तजर्बों के बाद जनूबी कोरिया की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। जनूबी कोरिया के तर्जुमान के मुताबिक इनके हुकाम अमरीका के साथ मिलकर खास तौर पर दूसरे मिसाइल तजर्बे का तज्जिया कर रहे हैं। जनूबी कोरिया के तर्जुमान चू जून हियुक ने इन तजर्बों को अक्वामे मुत्तहिदा की पाबंदियों की खुली खिलाफवर्जी करार दिया।
हमारी हुकूमत शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे की शदीद मजम्मत करती है और सख्ती से तंबीह करती है कि शुमाली कोरिया को मजीद पाबंदियों और आलमी दबाव का सामना करना पड़ेगा। शुमाली कोरिया को इस किस्म के जारहाना इकदामात से गुरेज करना होगा और फौरी तौर पर अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोकना होगा, जिससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है।
ख्याल रहे कि शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम की वजह से अक्वामे मुत्तहिदा ने इस पर किसी किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे पर पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम शुमाली कोरिया गुज़श्ता 2 माह के दौरान पहले ही मिसाइल के 4 तजर्बात कर चुका है। इत्तलात के मुताबिक ये तमाम नाकाम रहे। جنوبی کوریا کے علاوہ ہمسایہ ملک جاپان نے بھی تجربے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع جنرل ناکاٹانی کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل تجربات کی تصدیق ہوئی ہے اور انہیں واضح طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جاپان خبردار کر چکا ہے کہ اگر میزائل اس کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تو انہیں مار گرایا جائے گا۔
یہ میزائل 1000 کلومیٹر کی بلندی پر اڑتے ہوئے 400 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کر سکتا ہے۔ اس تجربے سے شمالی کوریا نے درمیانی فاصلے کے بیلسٹک میزائل کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ یہ میزائل ہمارے ملک کی سلامتی کو سخت خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں۔
شمالی کوریا کے ہمسایہ ممالک نے گزشتہ دنوں ہی میزائل تجربات کی تیاریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ موسوڈان میزائل کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 3000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس رینج میں جنوبی کوریا کے علاوہ جاپان بھی آتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق شمالی کوریا کے پاس درجنوں کی تعداد میں موسوڈان میزائل ہیں، تاہم ان کے تجربات کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ شمالی کوریا کی جانب سے چوہری اور متعدد میزائل تجربات کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا شمائلہ جعفری سے۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی زبول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، ایک
فراغ کے شہر ایرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے۔
یورو فٹبال میں آج 4 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ اٹلی کا مقابلہ جمہوریہ آئرلینڈ سے ہے، سویڈن کی ٹیم بیلجیم کے مقابل ہوگی، پرتگال کا میچ ہنگری سے ہے اور آسٹریا کی ٹیم آئس لینڈ کا سامنا کر رہی ہے۔ گزشتہ رات دفاعی چیمپئن اسپین کو کروشیا کے خلاف 1-1 میں 2 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 2004 کے بعد اسپین کی یورپی چیمپئن شپ میں پہلی شکست ہے۔ اس شکست کے نتیجے میں اسپین کو اب پری کوارٹر فائنل میں اٹلی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جرمنی نے شمالی آئرلینڈ کو 1-0 سے اور ترکی نے چیک ریپبلک کو 2-0 سے ہرا دیا۔ پولینڈ نے یوکرین کے خلاف 1 گول سے کامیابی حاصل کی۔
The last game for Sweden in Euro will be my last game with Sweden. So
سویڈن کے فٹبالر ابراہیموویچ نے یورو 16 کے بعد بین الاقوامی فٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ابراہیموویچ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ریو اولمپکس میں سویڈن کی نمائندگی نہیں کریں گے۔ انہیں سویڈن کی طرف سے سب سے زیادہ 62 گول کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ارجنٹائن کی ٹیم کوپا امریکہ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ سیمی فائنل میں اس نے امریکہ کو 4-0 سے شکست دی، جس میں 1 گول لیونل میسی کا بھی تھا۔ اس طرح وہ ارجنٹائن کی طرف سے سب سے زیادہ 55 گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ کوپا امریکہ کا دوسرا سیمی فائنل آج دفاعی چیمپئن چلی اور کولمبیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کے کپتان آئن مارگن نے سری لنکا کے خلاف پہلے ون ڈے میں اپنی ٹیم کی مجموعی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انفرادی طور پر کھلاڑی اچھا کھیلے، لیکن مجموعی طور پر صورتحال خاصی خراب رہی۔ واضح رہے کہ پہلا ون ڈے ٹائی ہو گیا تھا۔ آسٹریلیا میں ٹیم ویسٹ انڈیز کو 6 وکٹوں سے ہرا کر سہ فری کی ون ڈے سیریز کے فائنل میں پہنچ گئی۔ ویسٹ انڈیز نے 8 وکٹوں پر 282 رنز بنائے، جس میں مارلن سیمیولز کی سنچری شامل تھی۔ آسٹریلیا نے 8 گیندے پہلے مطلوبہ اسکور پورا کر لیا۔ کپتان اسمتھ نے 78 رنز اسکور کیے، مچل مارش 79 اور میکسویل 46 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
منگل کو پاکستان میں وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور نے کہا تھا کہ امریکہ میں پاکستان کے ایک سابق سفارتکار کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کو لابی کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ ان کا اشارہ سابق سفیر حسین حقانی کی جانب تھا۔ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اب وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ملک کے معروف قوال امجد غلام فرید صابری ہلاک ہو گئے ہیں. یورپی کمیشن کے صدر نے برطانوی ووٹروں کو خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین چھوڑ دینے کے بارے میں ووٹ حتمی سمجھا جائے گا. شام کے شہر رقہ میں بمبار طیاروں کے ذریعے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے مضبوط ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے جن میں کم از کم 25 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. لیبیا میں حکومت حامی فورسز اور شدت پسند دولت اسلامیہ کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے دوران 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جنوبی افغانستان کی پولیس نے بتایا ہے کہ طالبان نے ان 25 افراد کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے رہا کر دیا تھا جنہیں اغوا کر لیا گیا تھا. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 2 افراد کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو مادی حمایت فراہم کرنے کی سازش کا مجرم قرار دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. منگل کو پاکستان میں وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے قومی اسمبلی میں نام لیے بغیر کہا تھا کہ امریکہ میں پاکستان کے ایک سابق سفارتکار کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کو لابی کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں. مشیر خارجہ کا اشارہ واشنگٹن میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی طرف تھا. میں نے حسین حقانی سے پوچھا کہ ان پر بہت بڑا الزام لگ گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ساری خارجہ پالیسی کو ناکام بنا دیا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کی کوششوں سے امریکہ میں نظام کی کمزوری ہے کہ ایک شخص کی لابینگ سے یہ ساری ناکامی ممکن ہو؟
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایک فرد کسی ملک کی پالیسی کو تشکیل دے. یہ کوئی بنانا ریپبلک تو ہے نہیں، ریاست ہے متحدہ امریکہ ہے. اس کا بڑا الیبریٹ پولیٹیکل سسٹم ہے، کانگریس ہے، دفتر خارجہ ہے، پینٹاگون ہے، سی آئی اے ہے. تو ایک فرد کی وجہ سے تو پالیسی نہیں بدلتی. لیکن اصل بات جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وزیر خارجہ کو اور اس سے پہلے وزیر دفاع کو ایسا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام ہو چکی ہے. پاکستان نے کئی برس امریکہ سے جھوٹ بول کر امداد لی ہے، اور اب وہ سارے کے سارے جھوٹ جو ہیں واضح ہوتا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ تھے. اور امریکہ کی جو قوت برداشت ہے اس حوالے سے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں تو ایک ادنا سا سکالر ہوں، یہاں پڑھاتا رہا ہوں اور لکھتا ہوں. ان کو مجھ سے غصہ اس لیے آتا ہے کہ پاکستانیوں میں شاید میں واحد آدمی ہوں جو وہ باتیں لکھتا ہے، جو اور بہت سے لوگ بھی لکھتے ہیں. تو انہیں شاید مجھ پر زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ کوئی گھر کا بیدی لنکا ڈھا رہا ہے. لیکن ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی لنکا ڈھانے کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کو پتا ہے. اور یہ صرف امریکہ کا معاملہ نہیں ہے. آپ برطانیہ کے دفتر خارجہ کے افسران سے بات کریں، آپ یورپ کے دوسرے ممالک کے افسران سے بات کریں، آپ میڈیا دیکھیں، جاپان کا دیکھیں، کوریا کا دیکھیں، ہر جگہ پاکستان کے بارے میں وہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اور ان سوالوں کا جواب پاکستان کو دینا چاہیے اپنے مفاد میں. پاکستان نے کئی برس جہادیوں کی حمایت کی ہے، پاکستان میں جہادی آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ طالبان کی حمایت پاکستان سے ہوتی رہی ہے، اور طالبان کے لیڈر ایک کا انتقال پاکستان میں ہوا اور دوسرے کو امریکیوں نے پاکستان میں مار دیا.
جی، وہ بھی اٹھایا گیا ہے میرے خیال اقوام متحدہ میں کہ یہ بہت ہی سازش تھی. بٹ اینی وے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو ناکام کہا جا رہا ہے، اور امریکہ میں ایک لیک آف ٹرسٹ ہے، مطلب اعتماد کی کمی ہے ادھر پاکستان کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے اصل وجہ ہے کیا، اور کیا آپ کے خیال میں جو پاکستانی حکومت کی لابینگ ہے وہ ناکام کیوں ہے امریکہ میں؟
دیکھیں، اس کا متعلق لابینگ سے نہیں ہے. بری پالیسی کے ذریعے آپ معاملات نہیں چلا سکتے. اور یہ کہنا غلط ہے کہ ہر چیز لابینگ کا نتیجہ ہوتی ہے. یہ یوں سمجھ لیں، لابینگ ایک طرح سے ایسا ہے جیسے اشتہار. اگر آپ کی پروڈکٹ بری ہے تو پھر اس کا اشتہار اس کو نہیں دنیا کے سامنے اتنا مقبول بنا سکتے. شروع میں لوگ لے لیں گے، اور یہی ہوا. دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کولڈ وار میں تھا، کولڈ وار کے مرحلے میں اس کو کمیونزم کے خلاف اتحادی چاہیے تھے. پاکستان نے کہا جی ہم حاضر ہیں، اور امریکہ نے اس کو قبول کر لیا، پاکستان کو بہت امداد دی. پھر اس کے بعد روس کے خلاف افغانستان میں پاکستان نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، امریکہ نے کہا بسم اللہ لیجئے، مدد لیجئے. لیکن پاکستان کا ایجنڈا کبھی یہ نہیں رہا کہ امریکہ کے مقاصد کو پورا کرے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کا مقصد ہے وہ نہ امریکہ کا مقصد ہے، نہ یورپ کے ممالک کا مقصد ہے، نہ کسی اور دنیا کے ملک کا مقصد ہے، اور وہ ہے بھارت سے مقابلہ کرنا. اور کشمیر کو بھارت سے چھڑانا، یہ دونوں مقاصد کسی اور ملک کے مقاصد نہیں ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو اس بات کو سمجھ کے اپنی خارجہ پالیسی بنانی چاہیے کہ ہمارے اور دوسرے ممالک کے مفادات کہاں ملتے ہیں اور کہاں نہیں ملتے۔ ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر دوسروں سے فائدہ حاصل کر کے اپنے مقصد کو آگے بڑھا سکیں گے، اور وہ بعد میں کبھی یہ پوچھیں گے نہیں کہ بھئی آپ نے وہ تو کیا نہیں جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور الٹا آپ نے اس کو، ہماری ساری مدد کو اور ہمارے سارے تعاون کو صرف بھارت کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اور یہ بات صرف پاکستان اور امریکہ کی نہیں ہے، میں یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ جو پاکستان میں سب کچھ فہمیاں چین کے حوالے سے ہیں وہ بھی اسی انجام کو پہنچیں گی، کیونکہ پاکستان چین سے بہت بڑے وعدے کر رہا ہے اور اس امید پر کر رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں چین پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا، چین پاکستان کو حوصلہ دے گا، مدد کرے گا۔ لیکن پاکستان کا حقیقی مقصود چین کے کسی مفاد کو آگے بڑھانا نہیں بلکہ بھارت سے مقابلہ کرنا ہے، اور اگر چین بھارت سے مقابلہ کرنا چاہے گا تو اس کا مفاد پورا ہوگا، لیکن اگر چین نے کل بھارت سے صلح کر لی تو پھر پاکستان کیا کرے گا۔ تو خارجہ پالیسی میں ہمیشہ آپشن سوچنی چاہیے جو ہمارے لوگ نہیں سوچتے، کیونکہ ہم نے خارجہ پالیسی عسکریت پسند خارجہ پالیسی بنائی ہے اور عسکری پالیسی کو خارجہ پالیسی کے تابع نہیں کیا۔
یہ تھے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے مختص کیا گیا 20 کروڑ روپے کا بجٹ مخنث برادری یعنی ٹرانسجنڈر برادری نے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ حکومت اس بجٹ کے تحت انہیں چند شعبوں تک محدود کر رہی ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پشاور سے سنیے ارم عباسی کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی حکومت نے تاریخ میں پہلی مرتبہ سالانہ بجٹ میں 20 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کی تجویز ہے کہ خواجہ سراؤں کو ناچ گانے کی بجائے سلائی کڑھائی کی طرف راغب کیا جا سکے تاکہ وہ مفید شہری بن سکے، لیکن خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے مہم چلانے والی فرزانہ اسے مسترد کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ حکومت ان پیسوں کے عوض ہم سے ہمارا شعبہ خود چننے کا بنیادی حق چھین رہی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
وہ اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کا یہ سوچ ہے کہ مطلب یہ معذور ہے، تو معذور کا مطلب یہ کہ یہ پیسے ہم دیتے اور یہ بیماری دور کرے۔ ایک دوسرا یہ کہ یہ ہنر سیکھے، اگر ناچنا گانا ہنر نہیں ہے تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکے ہوں کہ یہ لوگ پھر 700-800 کا سلیما گھر کا ٹکٹ کیوں لے کے جا کے دیکھتے ہیں، وہاں بھی ڈانس ہوتے ہیں، پھر شادیوں میں کیوں ڈانس کرواتے ہیں۔
فرزان اور ان کی بیشتر ساتھیوں کی جانب سے متعدد احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے حکومت مجبور ہوئی کہ وہ تشدد کا شکار ہونے والے خواجہ سرا برادری کے لیے بجٹ مختص کرے۔ حال ہی میں خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد میں اضافہ دیکھنے آیا ہے، جس کی بنیاد پر تشدد کے خلاف خیبر پختونخوا میں مہم چلانے والی تنظیم بلو وینز کے مطابق صرف 2015 میں 46 خواجہ سراؤں کو مختلف واقعات میں ہلاک کیا گیا۔ اس سال خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد کے 300 واقعات صرف ایک صوبے میں رپورٹ ہوئے۔ تنظیم کے سربراہ قمر نسیم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بجائے اس کے کہ حکومت خواجہ سراؤں کو کمتر سمجھنے والے معاشرے کی سوچ تبدیل کرے، وہ خود انہیں بظاہر بوجھ سمجھ رہی ہے۔
حکومت خیبر پختونخوا جو ہے وہ خواجہ سراؤں کو ابھی تک تو فنکار کے طور پر نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ معاشرے پر ایک بوجھ کے طور پر دیکھ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اس اسکیم کے اندر بھی لکھا ہے تاکہ وہ ایک مفید شہری بن سکے، تو یعنی حکومت کے خیال سے وہ ابھی ایک مفید شہری نہیں ہے۔ زبردستی چند شعبوں تک ان کو جو محدود کیا جانا ہے وہ انسانی حقوق کی جو بنیادی ہماری وضاحتیں ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔
32 سالہ سنم بھی حکومت سے زیادہ پر امید نہیں۔ 13 برس کی عمر میں وہ گھر والوں کی مار پیٹ کی وجہ سے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ انہیں والد اور 5 بھائی لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے یا ان جیسے کپڑے پہننے پر زنجیروں سے مارتے تھے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی رداعت کچھ یوں بیان کی،
جو فنکشن والے لوگ لے کے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی گاڑی آ رہی ہے آپ کو لے جائیں گے، ابھی اس میں تقریباً میرے خیال میں 12 بج گئے، 12 جب بج گئے ان کا اب یہاں ہی سو جاؤ۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ہیلپر بھی تھے جو بچے تھے، ان کے ساتھ بھی زیادتی کی، ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی، تو ان بندے نے تو خیر جو کچھ کرنا تھا کر لیا، چھوڑ گئے، آگے پولیس والوں کی باری تھی۔ تو سر جن کی رات میں پھر انہوں نے ہمارے ساتھ وہ جو حال کیا وہ تو میری روح تک کام جاتی ہے۔ کوئی بھی ہم لوگوں کو نہیں چھوڑتا، کوئی بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا، بس جس کا جتنا بس چلتے وہ اتنے ہمارے ساتھ کرتے ظلم۔
سنم کہتی ہیں کہ گھر والوں سے لے کر باہر والوں نے اتنا ظلم ان کے ساتھ کیا ہے کہ اب ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اسی لیے شاید اب انہیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ پشاور میں میں جتنے بھی خواجہ سراؤں سے ملی ان کی کہانی سنم سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ ارم عباسی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی حقوق انسانی کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. یہ مظاہرہ ضلع آواران میں پانچ افراد کی ہلاکت اور حقوق انسانی کی مبینہ خلاف ورزیوں کے دیگر واقعات کے خلاف کیا گیا ہے. سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
بی ایچ آر او یعنی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا. مظاہرہ کے شرکا کے ہاتھوں میں کتبے اور بینرز تھے جن پر ان کے مطالبات سے متعلق نعرے درج تھے, جبکہ مظاہرہ کے شرکا نے اس موقع پر یہ نعرے بھی لگائے. مظاہرے کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے بی ایچ آر او کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ نے آواران میں تین روز قبل پانچ افراد کی ہلاکت کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان افراد کو پہلے ہی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ دوران حراست ان کو ہلاک کرنے کے بعد سرکاری حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ مقابلے میں مارے گئے.
ان لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا, دو دن کے بعد ان کو الگ کر کے پھینک دیا گیا تھا, اور علاقے کے دوران سب لوگوں نے دیکھا کہ ان کو روڈ پہ کھڑا کر کے ریاستی پولیس نے سر عام ان کو قتل کر دیا گیا تھا. دو عمر رسیدہ لوگ تھے, ایک سرفراز تھا, ان کو دو سال پہلے ان کو اغوا کیا گیا تھا.
بی بی گل بلوچ نے بھی الزام عائد کیا کہ لاپتہ کیے جانے والے افراد کو تسلسل کے ساتھ دوران حراست مارا جا رہا ہے.
دوسرے سال سے یہ پالیسی چل رہا ہے ریاست کا کہ جو لوگ ان کے حراست میں ہیں اور جو لوگ مسنگ ہیں, یہ ہر مہینے ہر دن ہر ہفتے ان لوگوں کو دو یا تین لوگوں کو قتل کر کے پھینک دیتے ہیں, اور بعد میں یہ افواہ پھیلاتے ہیں کہ یہ لوگ جعلی مقابلے میں مارے گئے ہیں.
دوسری جانب حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ نے صوبے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور لوگوں کو دوران حراست ہلاک کرنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ آواران میں مارے جانے والے پانچ افراد کا تعلق ایک عسکریت پسند تنظیم سے تھا جو سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیاسی حالات تو غیر یقینی ہیں, لیکن شہروں میں کافی خانے مقبول ہو رہے ہیں. کشمیر کی تاریخ میں کیفیز کا اہم کردار رہا ہے, کیونکہ کشمیر کی پہلی سیاسی تنظیم ریڈنگ روم پارٹی کہلاتی ہے, جو ایک کیفے میں شہریوں کی گفتگو کے دوران قائم ہوئی تھی. آج بھی سری نگر میں جدید طرز کے کیفیز تعمیر ہو رہے ہیں جہاں انٹرنیٹ اور مطالعے کی سہولیات ہیں. اسی بارے میں سنیے ایک خصوصی رپورٹ سری نگر سے ریاض مسرور کی زبانی.
کشمیر میں عوام اور حکومت کے درمیان مسلسل تناؤ اور ٹکراؤ کے باوجود سری نگر میں جدید طرز کے کیفیز کی جیسے دوڑ لگی ہوئی ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان اس تجارت میں پیش پیش ہیں. روحی نازکی ایسے متعدد کشمیریوں میں سے ہیں جو طویل عرصے تک کشمیر سے باہر رہنے کے بعد وادی میں ایک نئے تمدن کو پروان چڑھانا چاہتی ہیں. انہوں نے ثقافتی اثاثوں, تاریخی تصاویر, کتابوں اور دیگر تمدنی اشیاء سے ایک جدید ٹی ہاؤس آراستہ کیا ہے, جس کے افتتاح کے لیے خود وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بھی پہنچ گئیں.
22 سال سے باہر ہوں, پہلے دلی میں اور زیادہ طور ممبئی میں, بٹ وہ کہتے ہیں نا سب کشمیری, مجھے لگتا ہمیشہ گھر واپس آنا چاہتے ہیں. سو ہیو لیو outside for like I said 22 سال ہو گئے, لیکن ہر وقت میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے میں واپس آؤں, لیکن ایک ایسے انوائرمنٹ میں آؤں جہاں میں جو کام کرتی ہوں وہ بھی کر سکوں, اور ایک ڈفرینٹ ماحول ہو جو یہاں نہیں تھا پچھلے 25-30 ایئرس سے.
روحی کہتی ہیں کہ ایسی جگہیں تمدنی بیداری کے لیے بے حد ضروری ہیں. خاص بات یہ ہے کہ نئے کیفیز میں کشمیر اور پوری دنیا سے متعلق بے شمار کتابیں بھی دستیاب ہیں, اور شائقین کافی کی چسکیوں کے ساتھ ان کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں. جھیل ڈل کے ساحل پر ایسا ہی ایک کافی شاپ اعجاز احمد نے قائم کیا ہے, جہاں 80,000 کتابیں بھی خریداری یا مطالعے کے لیے دستیاب ہیں.
تو باہر جب ہم نے دیکھا کہ بھائی کیفے اور بک شاپ ریڈنگ روم ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو مطلب کوئی آلموسٹ مطلب جو ریڈر ہوتا ہے اس کو دیکھے, اگر ہم اپنی یہاں پہ اپنا ایک رواج دیکھیں سردیوں میں یا گرمیوں میں, جو ہمارا اپنا کلچر ہے, تو جب ہم پڑھتے تھے تو چائے کا کپ ہمارے بغل میں ہوتا تھا یا قہوے کا کپ سائڈ میں ہوتا تھا اور پڑھتے تھے گھروں میں. کیفے اور ریڈنگ ہم نے ملا کے رکھے ہیں تاکہ اگر کوئی آ جائے, چاہے وہ ٹورسٹ ہو, لوکل ہو, یوتھ ہو, کوئی بھی ہو, کیفے کا کپ لے لیا اس نے اور ساتھ میں کتاب اٹھائی اور پڑھی, جتنی دیر ایک گھنٹے بیٹھے, دو گھنٹے بیٹھے, تین گھنٹے بیٹھے کتاب پڑھی اس نے. وہ فری ریڈنگ ہم نے رکھی ہوئی ہے وہاں پہ, کوئی چارج نہیں ہے, کوئی ممبرشپ نہیں ہے.
نئے کیفے کلچر سے شہر میں ثقافتی سرگرمیوں کو ایک نئی نہج تو مل گئی ہے, لیکن نوجوان طالب علموں کو شکایت ہے کہ ایسا کوئی بھی کیفے نہیں ہے جہاں بہت سستے داموں یہی سب سہولات میسر ہوں. دہلی پبلک اسکول کے شعیب شاہ کہتے ہیں کہ دل تو ان کا بھی کرتا ہے کہ کیفے جائیں, لیکن مہنگائی ان کے قدم روک لیتی ہے.
بہت اچھا ہے, مطلب اچھا کلچر آ رہا ہے, کیفے اچھے, بٹ ان میں بہت مہنگائی ہے, ٹیرف ان کا بہت زیادہ ہے. ایک کافی کپ کے لیے 300-200 دینے پڑتے ہیں, تو ایک اسکول اسٹوڈنٹ ہی وانٹس ٹو گو دیئر, بٹ مہنگا ہے تو جینوئنلی کہاں سے لائے گا پھر اتنا پیسہ وہ دینے کے لیے.
کشمیر کی تمدنی اور سیاسی تاریخ پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ کیفے کلچر کشمیر میں کوئی نئی بات نہیں ہے. 50 برس پہلے سری نگر میں انڈیا کافی ہاؤس قائم ہوا تھا, جہاں کشمیر کے دانشور, قلمکار, ادیب اور دوسرے فنکار دیر رات تک تبادلہ خیال کرتے تھے. کالم نویس زاہد غلام محمد کہتے ہیں کہ آج کا کیفے کلچر مختلف ہے, کیونکہ یہاں صرف امیر زادے محفل جماتے ہیں.
جیسے مجھے یاد ہے کہ میرا پہلا مضمون اسٹیٹس مین میں چھپا تھا, سائٹن ان اقبال's poetry. I got an appreciation in the coffee house only from the top people. تو یہ کمی بعد میں ہمیں بالکل محسوس ہو رہی ہے. اور آج جو بات کریں آج کے کافی شاپس کی, وہ ایلیٹسٹ ہے, مطلب جہاں بڑے بڑے مطلب یہ دی بوائز ہو کین افورڈ, ریچ بوائز, وہ جاتے ہیں.
قابل ذکر ہے کہ کشمیر میں حکومت مخالف مزاحمت کے لیے خیال آرائی کیفیز میں ہی ہوئی تھی, اور پہلی سیاسی تنظیم کا نام ہی ریڈنگ روم پارٹی تھا. موجودہ حکومت تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایسی تمدنی سرگرمیوں کے ساتھ اپنا مستقبل جوڑنے کے لیے ان کی امداد و اعانت بھی کرتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیا کیفے کلچر کشمیر کی زمینی صورتحال کو بدلنے میں مددگار ثابت ہوگا؟ ریاض مسرور, بی بی سی سری.
اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کی کشمیر واپسی کے حوالے سے علاقے کے ایک پنڈت نوجوان نے بیرون کشمیر رہنے والے تقریباً 15 پنڈت خاندانوں کو لے کر انہیں کشمیر کے کئی مسلمان گھروں میں ٹھہرایا. ایسی پہل کا مقصد کشمیری پنڈتوں اور مسلمانوں کو آپس میں ملانے کا اس دروازے کو کھولنا ہے جو گزشتہ 27 برسوں سے بند پڑا ہے. اس کوشش کا مقصد یہ بھی ہے کہ پنڈتوں کو کشمیر میں الگ ٹاؤن شپ میں بسانے والے سرکاری منصوبے کو ناکام دکھایا جائے. اس بارے میں سنیے ماجد جہانگیر کی رپورٹ.
سری نگر کے کرن نگر علاقے میں رہائش پذیر 40 سال کے کشمیری پنڈت ڈاکٹر سندیپ ماوا کا دعویٰ ہے کہ وہ ان دنوں ان دیواروں کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو دیواریں گزشتہ 27 برسوں میں کشمیر کے نامساعد حالات نے کشمیری مسلمانوں اور کشمیری پنڈتوں کے درمیان حائل کی. ڈاکٹر سندیپ نے ایسے 50 کشمیری پنڈتوں کو 13 جون کو ایک ہفتے کے لیے سری نگر بلایا اور یہاں مسلمانوں کے گھروں میں انہیں ٹھہرایا ہے اور انہیں یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں رہنے والے مسلمان ہمیشہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ پنڈت روایتی طریقوں سے اپنے اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں. ڈاکٹر سندیپ کا کہنا ہے کہ یہ قدم ایک تجرباتی مرحلہ ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پنڈتوں کو کشمیر میں الگ کالونیوں میں بسانا دونوں ہی فرقوں کے مفاد میں نہیں ہے.
تبھی میں نے پائلٹ پروجیکٹ ایک بنایا کہ ہفتہ 10 دن یہ میرے مسلمان بھائیوں جن نے آفر کیا مجھے ان کے گھر میں رہیں, ان کے ساتھ رہیں. ایک اسسمنٹ آپ بنا لیجئے, پھر آپ ہمیں اس اسسمنٹ 10-15-20 دن یا مہینے کے بعد آپ دے دیجئے کہ کیا آپ کی فیلنگس کیا رہی, کیا ایکسپیرینس رہی. اس کے بعد اگر مجھے لگتا ہے پازیٹیو ہے تو اس کے بعد کچھ سوال کروں گا کہ کیا آپ سیپریٹ کالونی چاہتے ہیں.
ڈاکٹر سندیپ جموں اینڈ کشمیر ریکنسلیشن فرنٹ تنظیم کے سربراہ بھی ہے اور اس فرنٹ کو ان کے مطابق کسی سیاسی جماعت کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے جو محض سماجی بہبود کے لیے کام کرتی ہے. اس طرح کا تجربہ تو ان پنڈتوں کو بھی راس آ رہا ہے جو یہاں مسلمانوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں. پنڈت سب لال ماتو اور ان کی اہلیہ 26 برسوں کے بعد کشمیر آئے ہیں.
پہلی دفعہ کل 26 سال کے بعد نیز صاحب کے گھر میں آ گئے. اسے ہمیں وہ مان سمان دیا, میں کیا اس کی مثال میں شرمسار ہوں. مجھے لگا آج میں 26 سال کے بعد پہلی دفعہ اپنے گھر میں سویا ہوں.
پنڈت ماتو کی اہلیہ رما جی جب نذیر احمد کے گھر میں 2 دن پہلے آئیں تو یہاں نذیر احمد کی اہلیہ چسپیدہ کے ساتھ رات دیر تک باتیں کی. وہ کہتی ہیں کہ دونوں ہی نے ایک دوسرے کو پچھلے 27 برسوں کا درد سنایا.
وشے تھا یہی کہ ہمارے مطلب کیسے ہم نکل گئے وہاں سے, کیسے بھاپ بچھڑ گئے, پھر اپنے بھائی, میرا بھائی ایک جگہ, بہن دوسری جگہ, کہاں مل پاتے ہیں اب 26 سال کے بعد کہاں مل پاتے. کبھی کبھار کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی کچھ ہوا تو تب جاتے ہیں, ایسے ایک جموں میں ہے، ایک دلی میں ہے، ایک کہیں پر ہے، سب بچھڑ الگ الگ سب بچھڑ گئے۔
وہی چشمیدہ کو رما جی کو دیکھنے کے بعد وہ دن یاد آ رہے ہیں جب یہاں پنڈت اور مسلمان ایک دوسرے کے گھروں میں تبادلے میں سبزیاں لیتے اور دیتے تھے۔
تو کشمیری جیسے ہمیں اپنے بہن بھائی جیسے ہمیں پہلے بھی پنڈتو کے ساتھ بہت تھا، جب یہاں سے رہتے تھے ہم ان کے گھر میں سبزی لاتے تھے، کچھ بھی دیتے تھے، ہم کھاتے تھے اچھی طرح۔ جیسے نہیں ہم یہ پنڈت تھے، ہم مسلمان ہیں نہ، ہم کھاتے تھے یہ، ان کو بھی ہم بیچتے تھے گھر سے، یہ بھی کھاتے تھے۔
اس طرح کی پیش رفت کے پیچھے نذیر احمد نامی ایک کشمیری مسلمان کی سوچ بھی کار فرما ہے، جو کہ ڈاکٹر سندیپ کے پڑوسی اور جاننے والے ہیں۔ نذیر احمد اور ڈاکٹر سندیپ نے مل جل کر یہ قدم اٹھانے کی ٹھان لی۔ نذیر احمد کے گھر میں پچھلے دو دنوں سے پنڈت ماتو اور ان کی اہلیہ رہ رہی ہیں۔ نذیر احمد کا کہنا تھا،
میرے کو سندیپ ماو کے ساتھ بات ہوئی، مجھے بتا وہ مصیبت میں بےچارے، بچے بھی ہے، مچھر کھاتا ہے، بیمار پڑتا ہے، ان کو بھی وہم کے بغیر یہاں آنا چاہیے۔
19 سال کے روہت پنڈتا بھی پچھلے دو دنوں سے کشمیر میں ہیں۔ جب ان کے خاندان نے کشمیر سے ہجرت کی تھی تب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ انہی 50 پنڈت لوگوں کے ساتھ کشمیر آئے ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے باہر جو کچھ بھی وہ کشمیر کے بارے میں سنتے تھے، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
کرنے آئے تھے جی، ایسا ویسا کچھ تو نہیں ہوتا، لیکن اب ہم تو ابھی جموں جائیں گے تو جو ہمارے آس پاس بھائی وغیرہ جو ہے وہ تو ہم کو ابھی میڈیا پہ، ہم مطلب ٹی وی پہ تو ہم کو دیکھ رہے ہوں گے، تو جب ہم سے وہ دوبارہ پوچھیں گے نیکسٹ ٹائم جب ہم جموں جائیں گے تو ہم ان کو کہیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہو، تو آپ بھی کوشش کریے کہ ہمارے ساتھ واپس کشمیر چلیے۔
تاہم اس طرح کی کوششوں کو کشمیر سے باہر رہنے والے کشمیری پنڈت کشمیری پنڈتوں کی کشمیر واپسی کے لیے ایک اچھا اور بہتر تجربہ ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ دلی میں مقیم کشمیری پنڈت ڈاکٹر تکو بتاتے ہیں،
پہلے 50 کشمیری پنڈتوں کو لا کر ان کو کشمیری مسلمانوں کے گھروں میں رکھا جائے اور وہ ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا، باقی کشمیری پنڈت وہاں آئیں گے اور ایسا رہنا شروع کریں گے۔ یہ جو کشمیری پنڈتوں کا ڈسپلیسمنٹ ہے، پلائن ہے، اور ان کو واپس جانے کے لیے جو کشمیری پنڈت ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ اس مدعے کا حل نہیں۔
سال 1990 میں کشمیر میں مسلح جدوجہد شروع ہونے کے بعد کشمیر میں رہنے والے لاکھوں پنڈت کشمیر سے نقل مکانی کر گئے تھے۔ اس وقت کشمیر میں پنڈتوں کی کشمیر واپسی کا معاملہ سیاسی اور عوامی حلقوں میں کافی گرم ہے۔ جہاں ریاست جموں کشمیر کی محبوبہ مفتی سرکار کشمیری پنڈتوں کو کشمیر میں علیحدہ ٹاؤن شپس میں بسانے کی بات کر رہی ہے، وہی کشمیر کی علیحدگی پسند جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہند نواز سیاسی جماعتیں بھی پنڈتوں کو الگ ٹاؤن شپس میں بسانے کی مخالف ہیں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کی کشمیر واپسی کے حوالے سے علاقے کے ایک پنڈت نوجوان نے بیرون کشمیر رہنے والے کئی پنڈت خاندانوں کو کشمیر کے کئی مسلمان گھروں میں ٹھہرایا۔ اس دلچسپ پروجیکٹ کے بارے میں یہ رپورٹ تھی صحافی ماجد جہانگیر کی۔ اور اب بات کرتے ہیں این ایس جی کا۔ نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی این ایس جی کا غیر معمولی اجلاس جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس ایک ہفتے تک جاری رہے گا۔ پاکستان اور بھارت دونوں کی کوشش ہے کہ 48 ممالک پر مشتمل اس کلب یعنی نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی ان کو بھی رکنیت مل جائے، لیکن پاکستان کا کیس کتنا مضبوط ہے؟ ہمارے ساتھی ہارون نشید نے اس کا جائزہ لیا ہے ماہرین سے بات کر کے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں جوہری توانائی کے حصول کے لیے ریئیکٹرز، آلات اور سامان کی مانگ میں زبردست اضافہ دیکھا جانے والا ہے۔ بعض ماہرین کے خیال میں اسی منڈی سے معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان اور بھارت اس گروپ کی رکنیت کی دوڑ میں شامل ہیں۔ دونوں ممالک کی کوشش ہے کہ نہ صرف اپنی اندرونی ضروریات کو حاصل کیا جائے بلکہ بیرون ملک برآمد بھی کیا جا سکے۔ صدر ایوب خان نے کینیڈا سے 1972 میں اپنا پہلا جوہری ریئیکٹر حاصل کیا تھا جو کہ کراچی میں نصب ہے، جس کے بعد پاکستان نے چین سے 2 مزید ریئیکٹرز حاصل کیے۔ آج کل پاکستان 8 مزید ریئیکٹرز نصب کرنے کے مختلف مراحل میں ہے۔ اگرچہ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ نیوکلیئر سپلائی گروپ کی رکنیت کی تمام شرائط پوری کرتا ہے، لیکن اس کے ناقدین کا کہنا ہے اسے ابھی خود اپنا ایک مقامی طور پر جوہری ریئیکٹر ڈیزائن اور تعمیر کرنے کی صلاحیت حاصل کرنی باقی ہے۔ تاہم اسلام آباد نے قائم اسٹریٹیجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ڈاکٹر ظفر اقبال چیما اس سے متفق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سویلین جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال کا ریکارڈ صاف ستھرا ہے۔
پاکستان کا جو پروگرام ہے یہ اتنا ایکسپینڈ نہیں ہے، لیکن کوالٹیٹیو یہ کمپیریبل ہے۔ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کوئی رپورٹڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے ان رننگ نیوکلیئر ریئیکٹرز فار الیکٹرسٹی پروڈکشن۔ کوئی ٹیررزم کا پاکستان کا نیوکلیئر فیلڈ میں کوئی اس قسم کی کوئی ایونٹ نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی انٹرنیشنلی اکنالج کیا جاتا ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت بہتر ہے ان چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے کریڈینشیل تو اس میں کافی بہتر ہیں۔
پاکستان پرامن جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی کے لیے غیر امتیازی اور قواعد پر مبنی نظام چاہتا ہے جو اس کی سماجی، اقتصادی اور تکنیکی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ بین الاقوامی جوہری ادارے آئی اے ای اے میں پاکستان کے 5 برس تک سفیر کی ذمہ داریاں نبھانے والے علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ جوہری پلانٹس کی تعمیر اور برآمد کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کا تاثر درست نہیں۔
نہیں، یہ کوئی بات نہیں، پاکستان کین بی اے سپلائر اسٹیٹ۔ پاکستان نے بلکہ آئی اے ای اے کو کہا ہوا ہے لو انرچ یورینیم سپلائی کر سکتا ہے۔ پاکستان پورا نیوکلیئر پاور پلانٹ بنانے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، پرائیویٹ آپریٹر ہیں جو کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ باہر کو سپلائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا فلی ڈیولپڈ نیوکلیئر فیول سائیکل ہے جو کہ بہت کم ممالک کے پاس ہے۔
پاکستان کی رکنیت کی درخواست کے خلاف دوسرا بڑا منفی نقطہ بظاہر مینوفیکچرنگ شعبے میں صلاحیت کا تمام تر ریاست کے کنٹرول میں ہونا ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی نجی شراکت دار یا کمپنی ملوث نہیں ہے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال چیما اسے درست مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ محض پاکستان میں نہیں بلکہ بھارت میں بھی یہی صورتحال ہے۔
یہ چیز جو ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ یونیک چیز پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے، یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ تر ایسے ہی ہے، ایون چائنا میں بھی موسٹلی ایسے ہی ہے۔ صرف یونائٹیڈ اسٹیٹس میں اور ویسٹ میں اور جاپان میں یہ 3 ایکسیپشن ہیں جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو بہت سالوں سے ان چیزوں میں انگیج کیا گیا، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر جو پبلک سیکٹر سے آگے ہے، خاص کر یونائٹیڈ اسٹیٹس میں آرم پروڈکشن میں، میجر انڈسٹری میں، نیوکلیئر انڈسٹری میں، جیسے جنرل الیکٹرکس ہے یا اور کمپنیز ہیں۔ لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہ چیز نہیں ہے، یہاں پرائیویٹ سیکٹر موجود ہی نہیں ہے، نہ انڈیا میں موجود ہے، نہ ہمارے پاس موجود ہے، نہ چائنا میں پرائیویٹ سیکٹر کو۔ لیکن میرے نالج میں یہ چیزیں ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان کو، انڈیا میں بھی، دونوں ملکوں کو انگیج کیا جا رہا ہے فار فیوچر ریفرنس، فرام 10 ایئرس، فرام 5 ایئرز، نو وٹ رول کین پرائیویٹ سیکٹر پلے ان دی جنریشن آف الیکٹریسٹی ٹو
نیوکلیئر۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ شاید پاکستان کو اس رکنیت کی ضرورت ان چیزوں تک رسائی کے لیے ہے جو وہ خود تیار یا بیرون ملک سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے 70 کی دہائی میں مبینہ جوہری پھیلاؤ کے بعد سے سخت کنٹرول اپنا رکھے ہیں، لیکن ماضی میں ڈاکٹر عبدالقدیر کی تاریخ کو بھلانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ظفر اقبال چیما کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔
تو ڈاکٹر اے کیو خان کی ہسٹری جو ہے وہ اتنی شاید وائلیشن این پی ٹی کے یا نان پرولیفریشن رجیم کی نہیں ہے جتنی وائلیشن انڈیا نے کی ہے۔ انڈیا نے تو 1974 میں ٹیسٹ کیا، جس کو اب انٹرنیشنلی ایکنالج کیا گیا اٹ واز اے ویپن ٹیسٹ۔ جس بندے نے کیا، راجا رمانا نے، اس کی بیان ہے اٹ واز اے ویپن ٹیسٹ۔ پھر اس کے بعد انڈیا نے 98 کے دوبارہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیے۔ تو جتنا فلیگرنٹلی انڈیا نے وائلیٹ کیا ہے نان پرولیفریشن رجیم کو اوپنلی اینڈ پبلکلی، بلکہ چیلنج کیا ہے، پاکستان نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔
ڈاکٹر ظفر اقبال چیما کہتے ہیں کہ جوہری خرید و فروخت کی دنیا میں ایک بڑی بین الاقوامی بلیک مارکیٹ آج بھی موجود ہے۔
نان پروڈیوسیشن تو ایک بہت بڑا، بہت دنیا میں ایک پوری بلیک مارکیٹ ہے، جس میں پورا ویسٹ انوالو ہے، امریکن انڈسٹری انوالو ہے، جرمنز انوالو ہیں، سوئس انوالو ہیں۔ اس میں اگر پاکستان نے کوئی اس قسم کی، ایک ہی خان نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے، آئی تھنک دیٹ ہیز بین کنڈون اینڈ بیکم اے ہسٹری فار اے لانگ ٹائم۔
ماہرین کہتے ہیں کہ چین نے بھارت پر واضح کر دیا ہے کہ اس گروپ کی رکنیت کی شرائط کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر صورتحال ابھی واضح نہیں کہ کیا دونوں ممالک کو رکنیت مل پائے گی یا نہیں، یا یہ معاملہ تعطل کا شکار ہی رہے گا۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن ہم آپ کو یہاں یاد دلا دیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com 24 گھنٹے آپ کے لیے موجود ہے۔ تازہ ترین خبروں، تصاویر اور تجزیوں کے لیے bbcurdu.com کا رخ کیجیے، اور ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹیلی ویژن کا پروگرام سربین بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے پیشکار ہیں عالیہ ناز کی اور شفیع نقی جامی۔ آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسرز تھے جعفر رضوی اور خالد کرامت، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے اسلام آباد میں عامر صدیق اور لندن میں رابن شروڈر۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اجازت دیجیے۔ آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
پاکستان کے شہر کراچی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ملک کے معروف قوال امجد غلام فرید صابری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یورپی کمیشن کے صدر نے برطانوی ووٹروں کو خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین چھوڑ دینے کے بارے میں ان کا ووٹ حتمی سمجھا جائے گا۔ شام کے شہر رقہ میں بمبار طیاروں کے ذریعے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے مضبوط ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے، جن میں کم از کم 25 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ لیبیا میں حکومت حامی فورسز اور شدت پسند دولت اسلامیہ کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے دوران 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جنوبی افغانستان کی پولیس کے مطابق افغان طالبان نے ان 25 افراد کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے رہا کر دیا ہے جنہیں اغوا کر لیا گیا تھا، اور جنوبی کوریا کے مطابق شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائلوں کے تجربے کیے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔